نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، تراویح کی نماز کے بارے میں بہت سارے اشکالات آج کل پیدا کیے جا رہے ہیں، کنفیوژنز اور خدشات بھی ہیں. اب تک جو گفتگو اور بحث مباحث ہوتے تھے وہ 20 رکعت اور 8 رکعت کے بارے میں، اب ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ صلاۃ التراویح ہی کا مطلقاً انکار کیا جا رہا ہے. یعنی صلاۃ تراویح یا نماز تراویح کوئی نماز نہیں، بلکہ یہ تہجد ہی ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں. اس کے بارے میں لوگ آج کل بات چیت کرنے لگے ہیں اور کافی زور شور سے اس کو میڈیا میں بھی پیش کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس میں آپ نے تدریج کا سلسلہ رائج کیا. ابتدائی زمانے میں آپ نے صرف لوگوں کو اس کی ترغیب دی، چنانچہ آپ کا ارشاد جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، قیام کیا اس نے، یعنی نوافل پڑھے، ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے. تو صحابہ کرام رمضان میں سونے سے پہلے اس کا خوب اہتمام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ آپ نے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، یعنی نوافل کا اہتمام کرنا، اس کی سنیت کا باضابطہ طور پر اعلان فرمایا. یعنی آپ نے فرمایا جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان رمضان شہر افترض اللہ عز وجل صیامہ وانی سننت للمسلمین قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه، کہ بے شک رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور میں مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں کے قیام کو مسنون قرار دیتا ہوں، سنت قرار دیتا ہوں. پس جو مسلمان ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اور عبادت کے لیے کھڑا رہے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی آج اس کی ماں نے اس کو ولادت دی ہو. اس ترغیبی اعلان کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام مرد عورت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جس کو جہاں موقع ملتا اپنے گھروں میں کہیں مساجد میں جمع ہو کر خوب اہتمام سے رات میں قیام فرماتے. اور اس ذوق شوق کا مظاہرہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت بھی کرائی 3 مختلف تاخراتوں میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں مشغول دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے ہی سے چہرہ مبارک نکال کے اعلان فرما دیا کہ لوگوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ نماز تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دی جائے. اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام کے لیے تو اگر یہ فرض ہو جاتی تو وہ اس کا پھر بھی اہتمام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور اور بیمار لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس مشقت سے بچانے کے لیے اس معاملے کو ترک فرمایا، اور آپ دوبارہ مسجد میں تراویح کے لیے یا اس قیام اللیل کے لیے تشریف نہ لائے. اس کو تراویح نہیں کہا جاتا تھا، احادیث کے اندر اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ کب ہوا اس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے چل کر. بہرحال آپ نے باضابطہ طور پر جماعت کرنے سے خود انکار فرمایا، اور آپ نے جماعت اب لوگوں کی نہیں کرائی، کہیں اس سے نماز فرض نہ ہو جائے، بلکہ لوگ اپنے اپنے طور پر پھر 2-2، 3-3 کی ٹولیوں میں اپنے گھروں میں یا مسجد میں جہاں جس کو موقع ملتا آپ پڑھتے. آپ نے صحابہ کرام کو منع بھی نہیں فرمایا، لیکن آپ خود اب مسجد میں تراویح کے لیے یا اس قیام اللیل کے لیے نہ تشریف لاتے. لیکن چونکہ صحابہ کرام اس حکمت کو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تو یہ ہے، تو دین کا مزاج سمجھتے ہوئے صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے، مستحسن ہے، لیکن شفقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب جماعت ہمارے ساتھ نہیں کروا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، یا وضو دونوں کے لیے حدیث جو آئی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے لیے میں شاق ہو جاؤں گا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے مسواک کریں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کرو، جتنا اہتمام ہو سکے کرو، لیکن خطرہ ہے کہ تم پر لازم نہ ہو جائے، مشکل نہ بن جائے۔ تو ہماری مشکل کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور اس کو اسی طرح سنت کے درجے میں رہنے دیا۔ بعد کے زمانے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ جماعت تراویح اور نوافل پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، یعنی ابی ابن کعب جو قاری قرآن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جا کے اپنا قرآن سنایا جیسا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، تو یہ اپنے گھر میں خواتین کو پیچھے قرآن سنایا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کی حیثیت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے بھی تھے اور آپ نے اس میں خاموشی سے تائید کی، گویا اس کا انکار نہیں کیا، ان کو روکا نہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہے کہ ہر وہ چیز جو غلط ہو یا ٹھیک نہ ہو اس کو روکیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا ابی ابن کعب کے ساتھ کچھ صحابہ ہیں جو قیام اللیل کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے اس عمل کو سراہا اور کہا اصابوا او نعم ما صنعوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا درست کیا، اچھا کیا، کیا ہی اچھا کام کیا۔ تو اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو اس نماز کی ادائیگی کے لیے تین چار راتوں کو جمع بھی فرمایا، اور اس وقت میں دیگر صحابہ بھی آ کے شریک ہو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں وہی کیفیت برقرار رہی۔ ابوبکر صدیق کا زیادہ وقت کل دو ڈھائی سال کا تھا، وہ زیادہ وقت فتنوں کو دبانے میں، جھوٹے نبی، ان لوگوں سے مارکا وغیرہ کرنے میں، اور مانعین زکوٰۃ سے ڈیل کرنے میں، اور مختلف مشکلات میں گزرا، قرآن کی جمع و تدوین میں۔ تو لیکن اس زمانے میں بھی رمضان کی راتوں میں نمازوں کے اندر قراءت بہت طویل ہوتی تھی، اس دوران میں بھی ان حفاظ کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے کہ جن کی آواز میں ذرا دلکشی اور جاذبیت ہو اور جو اچھا قرآن پڑھتے ہوں، تو لوگ دو دو چار چار ٹکڑیوں میں نماز پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ پھر عہد فاروقی میں جب ایران اور روم کی طاقتیں ختم ہو گئیں، ان غزوات سے آپ کی ایک طریقے سے رخصت آپ کو مل گئی، آسانی ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کے آخری چھ سالوں میں ملک و ملت کی تنظیم سے متعلق بہت سارے نمایاں کارنامے انجام دیے، اور اسی وقت آپ نے یہ 20 رکعت تراویح کا نظام اس انتظام کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، ایک خاص انداز سے اس کو ملی تنظیم کرنا یا اس کو پیرونے کے لیے، آپس میں مضبوط کرنے کے لیے یہ اہتمام فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک شب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے اور لوگوں کو الگ الگ اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ دو دو تین تین جماعت سے، کوئی سنگل۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح باقاعدہ شروع کی، یعنی قیام اللیل شروع کیا۔ اس نئے نظام کے شروع ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ ایک امام کے ساتھ جمع ہو جانے کا جو کام ہوا ہے یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، تو بہت اچھی بدعت ہے۔ اگر اس کو بدعت کے لفظی معنوں میں لیا جائے تو بدعت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نئی چیز، تو گویا نئی چیز ہے، یعنی کہ اب ہم نے ایک امام کے پیچھے اس کو دوبارہ جمع کر دیا۔ حضرت ابن قدامہ، یہ حنبلی فقہ کے بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ ثانی حضرت ابن عمر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے یہ سوچ کر کہ اب تراویح کی فرضیت کا کوئی امکان نہیں، لہذا جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ابی ابن کعب کو امام مقرر فرما دیا، اور ایک بڑا فیصلہ تھا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس فیصلے پر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ اس پر عمل شروع کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ مراد نبوی کے عین مطابق ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کا 20 رکعت نماز پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ یہی صورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اضافہ یہ بھی ہوا کہ ختم قرآن کی دعا بھی کی جانے لگی، جو کہ پہلے ادوار میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز یعنی قیام اللیل کی نماز کی امامت کرانے کے لیے کسی اچھے قاری کا انتخاب فرماتے، لیکن وتر کی امامت خود فرماتے، اور اس وقت سے لے کے یہ آج تک امت میں تراویح کا سلسلہ مسجد نبوی میں کبھی بھی موقوف نہیں ہوا۔ گویا نماز تراویح ایک اہم سالانہ نماز ہے، اس کی ادائیگی پچھلے تمام صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اسی لیے عہد نبوت سے لے کر آج تک اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام جاری ہے، امت کا عملی تواتر اس میں موجود ہے۔ چونکہ نماز تراویح میں فرضیت کی شان پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے عہد نبوت میں باضابطہ طور پر اس کا نظام جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس سے نماز تراویح کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کسی عمل میں ترقی کے تدریجی مراحل عند اللہ اس عمل کے مقبول ہونے کی ایک بڑی دلیل ہوا کرتے ہیں، جو تدریجاً جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس سے اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ چاروں ائمہ کا پھر زمانہ آیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان سب نے اتفاق کیا کہ یہ نماز سنت ہے، نفل ہے، فرض نماز کے علاوہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز تراویح مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ نماز تراویح کے لیے جماعت یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی جا رہی ہو لیکن کسی ایک گھر میں تنہا بھی کوئی پڑھ لے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن کریم کی قراءت اور سماعت بھی ہوتی رہے، تاکہ بارہا لوگ قرآن کو سنیں، قراء حضرات صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں، سننے والے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگرچہ اب یہ لوگوں کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ اب بھی کوشش کرتے ہیں کہ تراویح کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے قرآن، اس طرح سے پڑھ کے مکمل کیا جائے، نہ کہ تیز تیز پڑھ کے صرف خانہ پوری کی جائے۔ اب آخری بات یہ کہ کیا یہ تراویح وہی ہے جو سنت، بلکہ اس سے پہلے تراویح یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ہوا یہ کہ جب لمبی لمبی قراءتیں ہونے لگیں تو بیچ میں کچھ وقفہ کیا جانا چاہیے، تو دو دو رکعت، چار چار رکعت، تو چار رکعت کے بعد کچھ دیر کا وقفہ کیا جاتا تھا، جس کو ترویح کہتے ہیں۔ ترویح کا مطلب ہوتا ہے راحت حاصل کرنا، ریسٹ، تو ریسٹ کرتے تھے، تو اسی کی جمع ہے تراویح، کہ وہ نماز جس میں تراویح یعنی جس میں ریسٹ کیا جاتا ہے بیچ بیچ میں۔ تو بعض اوقات ریسٹ اتنا زیادہ لمبا بھی کیا جاتا تھا کہ چار رکعت کے بعد باقاعدہ جو مکہ والے ہوتے تھے یہ ایک طواف کر لیا کرتے تھے ان میں سے کئی لوگ، اور پھر آ کے دوبارہ اپنی بقیہ چار رکعت پڑھتے امام کے ساتھ، اور پھر جاتے اور اگلا طواف کرتے، تو اس طرح گویا 7 چکر اپنے مکمل کرتے، دو یعنی سیٹس آف چار کے درمیان، سیٹس آف فور جو ہوتے ہیں، ہر چار کے بعد اتنا وقفہ ہوتا کہ باقاعدہ کوئی طواف کرنا چاہے تو طواف بھی اپنا مکمل کر لے، تو اتنا اہتمام کرتے، تو یہ ریسٹ آرام جو کرتے تھے اس سے توانائی آ جاتی، پھر اگلی چار رکعتیں، اور بہت جوش سے اور ذوق سے پڑھتے، سمجھ کے پڑھتے، فکر کرتے، اچھے الحان کے ساتھ قاری صاحب تلاوت کرتے، تو یہ معاملہ وہاں رہا۔ اسی لیے ان کے اس اجر کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہ کی رائے یہ ہوئی کہ وہ جو وہاں پہ طواف کر کے ایکسٹرا ثواب اٹھاتے ہیں، ہم اس طواف میں، اس وقفے میں چار رکعت اور پڑھ لیا کریں گے، تو گویا دو طواف کے قائم مقام اور جو طواف کے بعد دو نفل وہ پڑھتے ہیں اس کے قائم مقام، گویا اس طرح چار رکعتیں اور پڑھ لیا کریں گے، تو 36 اور اس سے زیادہ نوافل کا کی روایت امام مالک کی طرف سے اور اصحاب اور فقہ مدینہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اتنا اہتمام تھا تراویح کا, تو اس وقت سے اس کا نام تراویح پڑ گیا کہ جب اس میں باقاعدہ ریسٹ اس طریقے سے ہونے لگا. تو اب وہ آخری بات کہ کیا تہجد اور تراویح ایک ہے, تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں, ان کو ایک قرار دینا بالکل غلط ہے, ان دونوں میں کئی فرق ہیں. پہلی بات یہ کہ تہجد کی مشروعیت یعنی اس کا شرعی ہونا, شرعاً اس کا وجود ہونا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے, جبکہ تراویح کی مشروعیت حدیث مبارکہ سے جو اوپر بیان ہوئی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین مثلا امام بخاری وغیرہ نے تراویح کے بعد تہجد کی نماز ادا فرمائی ہیں. اگر دونوں نمازیں ایک ہی ہوتیں تو پھر سب کا تراویح کے بعد الگ سے تہجد کی نماز پڑھنے کا کیا تک تھا, اور یہ سب سے ثابت ہے کہ انہوں نے پڑھا. تراویح ہمیشہ شروع رات میں یعنی عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, جبکہ تہجد اخیر شب میں پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ مسنون طریقہ رہا ہے. تراویح سال بھر میں صرف ایک ماہ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے, لیکن تہجد 12 مہینے پڑھی جاتی ہے. تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن سننا خلفائے راشدین کی سنت ہے, جبکہ تہجد میں قراءت قرآن کی کوئی مقدار متعین نہیں. خود اہل حدیث علماء جو اس میں بہت اشکال کرتے ہیں, یہ اس بات کو اٹھاتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے, تو انہیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ان کے ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تہجد اور تراویح کو الگ الگ نماز سمجھتے تھے. چنانچہ میاں نذیر حسین صاحب تو باقاعدہ تراویح کے بعد تہجد پڑھا کرتے, اور ان کے سوانح نگار وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ میاں صاحب رمضان کی راتوں میں 2 ختم قرآن مجید کا بحالت قیام ہر سال سنتے, ایک تو نماز عشاء کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے حافظ احمد عالم فقیہ محدث جو آپ کے شاگرد رشید تھے, 3 سپارے روزانہ سناتے ترتیب و تجوید کے ساتھ, دوسرا ختم سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبدالسلام جو آپ کے بڑے پوتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ان کی سوانح نگاروں نے لکھا ہے جو اہل حدیث علماء کے بھی بڑے امام ہیں. اور اسی طریقے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے اور وہ پھر آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کے جواب میں موصوف نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتا ہے, تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے, اول شب میں تہجد نہیں ہوتی. یہ فتاوی ثنائیہ کی جلد اول میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے. پھر 1400 سال میں امت کا تعامل اس بات پر بالکل گواہ ہے کہ یہ نماز مشروع ہے, اس کی حیثیت ہے, یہ الگ سے نماز ہے, یہ تہجد نہیں ہے. تہجد کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ ثابت نہیں ہے, جبکہ تراویح کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے اور اب تک الحمدللہ امت میں یہ جاری اور ساری ہے. یہ اکیلے ہی اتنی بڑی دلیل ہے اس کے مقبول ہونے کی کہ امت میں اس پر اتفاق ہے, چاروں ائمہ کے نزدیک اس پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 ہے اور رمضان میں عشاء کے بعد متصلن ہے, اور اس کے بعد اس میں قرآن کا ختم کرنا یہ بھی مسنون ہے, صحابہ کرام کی خلفاء راشدین کی سنت ہے, اور اس کے ساتھ وتر کی بھی جماعت کی جاتی ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے گویا, اور پھر تہجد کو اس سے الگ ہی سمجھا گیا. چنانچہ بخاری وغیرہ میں بھی, صحیح بخاری کے اندر بھی یہ دونوں الگ الگ عنوانات سے بیان ہوئی ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی. بہرحال اب ایک آخری بات, اور وہ یہ کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان میں بعض تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً علمی طور پر اس سے اختلاف کرتے ہیں اور نہیں مانتے, اور بعض وہ ہیں کہ جن کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح دین میں کنفیوژن اور کانفلکٹس پیدا کیے جائیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ لڑتے رہتے ہیں, مولوی لڑتے ہیں, امام لڑتے ہیں, تو جہاں وہ جس چیز پر اتفاق کرتے ہیں ان میں ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے نئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی 1400 سال میں تمام لوگ غلط سمجھے, اور آج ہمیں کسی شخص کے میڈیا پہ آ کے بتانے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے. مولوی اسحاق صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تو تشیع کی طرف غالباً ان کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا تھا, بہت عرصے تک رہا, اللہ ان پر کرم فرمائے, تو یہ بھی وجہ رہی. اور تحقیق کی آڑ میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جو جس کا جواب وہ اللہ ہی کے ہاں دیں گے. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور غامدی صاحب کا اپنا مزاج ہے, اپنا انداز ہے, ان کے نزدیک تو اب دین میں شاید گنتی کی چند ہی چیزیں رہ گئی ہیں, تو ان کا تراوی کو رد کرنا یا قبول نہ کرنا یہ کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے سود کے لیے یا پردے کے لیے اور داڑھی جیسی چیزوں کے لیے ہی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں رکھی, تو پھر تراوی تو فرض نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقعہ ہے بعض کے نزدیک, خالی سنت ہے بعض کے نزدیک. تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو امت کا سواد اعظم جو امت کے علماء کی اکثریت ہے, اس میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکثریت کا ٹھیک ہونا تو ہمیشہ درست نہیں بات ہے. بالکل صحیح بات ہے یہ, لیکن اکثریت عوام کی, تمام لوگوں کی اکثریت, اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ لوگ عموماً یعنی ٹھیک بات نہیں بھی کر رہے ہوں, یہ بالکل ممکن ہے. لیکن امت کے علماء, امت کے فقہا, جو امت کی کریم ہے, جو انبیاء کے ورثاء ہیں, ان کے بارے میں یہ بات بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ وہ جس چیز پہ اتفاق کر لیں وہ حق ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, کہ میری امت گمراہی پر متفق اور مجتمع نہیں ہوگی. تو جب امت جن جن چیزوں پہ اتفاق کر لے ان چیزوں میں ادھر ادھر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی کے زیادہ بولنے اور چیخنے سے اور میڈیا پہ زیادہ سپورٹ ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ مال خرچ کر دینے سے ان کاموں میں, ان چیزوں میں لگانے سے, وی آئی پی سٹائل میں لیکچرز کر دینے سے, ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ مشہور تو ہو سکتے ہیں, مشہوری تو ہے, مقبولیت نہیں ہے. مقبولیت تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے سے ہے. پھر حاصل کیا ہے اس کا؟ حاصل اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے, لوگوں کو ان دینداری جیسی چیزوں سے نکالا جائے, لوگوں کو دنیا داری کے کاموں میں لگایا جائے, کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی ترقی امت مسلمہ سے جو رک گئی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے سائنس میں اور عقل میں اور فلسفے میں محنت نہیں کی, اور اس محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ترقی کی راہ میں جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں, بس ایک فرض نمازوں پر ان کا تیشہ نہیں چلا, فرض زکوٰۃ اور حج پہ ان کا تیشہ نہیں چلا ہے, باقی تو اکثر چیزوں ہی کو انہوں نے آس پاس سے فارغ کر کے دین کو بالکل ایسا کر دیا کہ ایک مرغا ہے جس کے سارے پر ور نوچ دیے گئے ہیں. اب یقیناً مرغا تو ہے, اذان تو دے ہی لیتا ہے, لیکن بغیر پروں کے وہ کیسا ہے بس ہم آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو دین میں یہ چیزیں نکالنے سے بہت ہی خرافات پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر, آہستہ آہستہ دین کی اور دینی کاموں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. صرف صحیح العقیدہ اور راسخ العقیدہ اور عمل لوگوں سے ہی اپنا رابطہ رکھنا چاہیے. میڈیا پہ آنے والے لوگوں کی بات بہت زیادہ اہتمام سے نہیں سننی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان فتنوں اور انتشار وغیرہ سے بھی بچائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.